نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معمول نشست ابتداء مختلف سوالات جو اورینس سے ریسیو ہوتے ہیں ان سے کر رہے ہیں. پہلا سوال، جب انسان روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہوتا ہے، رات کی نماز اور عبادت سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے بستر پر سونے لگتا ہے، تو اس انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس کا جسم اور روح کہیں اور دور مقام پر گیا ہوتا ہے. 10 یا 15 منٹ کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، ایسا سب کچھ ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم ہلکا ہلکا ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے بتا دیجئے. اس کی سائنسی توجیہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں کہ سونے جا رہے ہیں، تو ہمارا ذہن ہمارے جسم کو آرام کے سگنل دیتا ہے اور ہمارے تمام اعضا آرام کے موڈ میں چلے جاتے ہیں، موڈ نہیں موڈ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بالکل ریلیکس کر جاتے ہیں. اسی طرح خود ہمارا ذہن سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. جس طرح کمپیوٹر ہے، وہ ہوتا تو آن ہے لیکن اسے ہم سلیپنگ موڈ میں کر دیتے ہیں. اس سے اس کی صرف اتنی مشینری جو اسے آن رکھے ہوئے ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، یا اس کے کچھ ایسے کل پرزے کام کرتے ہیں جو باہر سے ریسیو ہونے والے میسیجز ریسیو کر لیں، باقی سب آئیڈل ہو جاتے ہیں. لائک وائز انسانی ذہن سلیپنگ موڈ میں جاتا ہے تو اس کے شعور کا جو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی ذہن کے 3 حصے ہیں، ایک ہمارا کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے ایک حصہ، دوسرا سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے، تیسرا ان کانشیس مائنڈ. تو ہمارا کانشیس مائنڈ سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے، وہ کام کرنا اس کو بند کر دیتا ہے، اور ہمیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم شعور سے چونکہ دور ہو جاتے ہیں اور لاشعور میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں غائب ہو گئے. غائب ہونے کا ایک احساس ہونے لگتا ہے، گم ہو گیا بندہ کہیں. وہ ٹرانزیشن ہے فرام کانشیس مائنڈ ٹو سب کانشیس مائنڈ، اینڈ دی ٹائم لیگ وین سب کانشیس مائنڈ از ٹیکنگ اوور فرام کانشیس مائنڈ، اس میں ہمیں ایسی فیلنگ ہوگی. یہ 10-15 منٹ نہیں ہوتے، اس سے کم ہوتے ہیں. اسی طرح جو جسم ہمیں ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں نے عرض کیا کہ مائنڈ ہمارا کانشیس مائنڈ سگنل دے دیتا ہے ہمارے تمام جسم کو کہ وہ آرام کے موڈ میں چلا جائے، اور ہمارا نرو، ہمارے تمام نروز ایک دم ریلیکس کر جاتے ہیں اس سگنل کے ساتھ ہی. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری جسم کی تمام حرکتیں، حتیٰ کہ ہمارے سانس کے آمد و رفت، اس کا تعلق بھی ہمارے مائنڈ سے ہے. مائنڈ ہمارا سگنل دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق سانس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. ہمارے تمام اعضا کام کرتے ہیں، اور ہم کوئی جب ایسا کام کرنے لگتے ہیں کہ جس میں ہمارا پورا جسم حرکت میں آ رہا ہو، تو کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے جسم کی حرکات کبھی بے ترتیب نہیں ہوتی بلکہ ویل آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہیں. ہم جب چلتے ہیں، برسک واک میں ہوتے ہیں، تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے آرمز کی موومنٹ اور ہماری پاؤں کی موومنٹ وہ ویل آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہے. ہم ڈانس کرتے ہیں، چاہے وہ انڈین ڈانسز ہوں یا انگلش، اس کے اندر ہمارے تمام اعضاء ان سب کی حرکات بہت ہی آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہیں، یہ سب مائنڈ اس کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو نروس کو وہ جب آرام کا سگنل دیتا ہے تو ہمارے نروس ریلیکس کر جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جسم اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی سائنسی توجیہ ہے۔ اسپرچل روحانی توجیہ اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جو ہماری روح کے کمانڈنگ ورڈ سے مطابقت رکھتے ہیں، فیوریبل ہیں، تو ہماری روح پھلتی پھولتی ہے اور اس کی لطافت بڑھتی ہے۔ جو جو روح کی لطافت بڑھے گی تو اس کی پرواز بلند اور وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ جب ہم سو جاتے ہیں، اگر کسی شخص کی روح لطیف ہے تو وہ سیر کو نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور سونے کی دعا پڑھ لیں، اور جب ہم دوبارہ سے بیدار ہوں تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ حکایت کے مطابق تو یہ ہے کہ سویا اور مرا ایک برابر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت روحانی توجہ یہ ہے کہ انسان کی روح سیر کو نکلتی ہے، ہو سکتا واپس آئے یا نہ آ پائے۔ تو اس وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے سونے سے پہلے۔ تو وہ جب چونکہ روح سیر کو نکل جاتی ہے تو ہم خالی ذہن ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر اصل چیز جو ہے، جو جوہر ہے زندگی کا، وہ تو روح ہے۔ تو جب روح سیر کو نکلی تو پیچھے صرف ریزیڈیولز بچیں گے۔ جیسے گنے کا رس اگر ہم نکالیں، اس کو بیلنے میں سے گزاریں، تو اس کا جو رس ہے گنے کا، وہ ایک برتن میں ہم جمع کرتے ہیں تو باقی جو بچتا ہے وہ بگاس ہوتا ہے۔ جسم ہمارا اسی طرح بگاس ہے بغیر روح کے، تو وہ ہلکا پھلکا اور بغیر وزن کا ہمیں محسوس ہوتا۔ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ کہیں گم ہو گئے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کی روحانی توجہ یہ ہے۔ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک کال کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کے قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب میرے تجربے اور آبزرویشن کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق کہی ہے، علم کے ایسے مقام پر ہے جس کا اندازہ کسی کو ہوتا نہیں۔ آپ کے بارے میں تمام باتیں کہ وہ کس مقام پر فائز ہیں وہ صرف اندازے ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معاملہ کچھ آسمان کا سا ہے۔ جیسے سائنس کے اندر آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان کچھ نہیں، صرف انسانی نظر کی حد ہے، اس سے آگے نظر جا نہیں سکتی، تو وہ آسمان دکھائی دیتا ہے۔ یہ سائنس کہتی، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا۔ اور سائنس کے کہنے کے مطابق ہم جتنے بلندی کی طرف چلتے چلے جائیں، آسمان ہم سے اتنی ہی دور دکھائی دیتا ہے۔ تو آسمان کی سائنسی توجیہ کی طرح میرا تجربہ یہ ہوا کہ جناب داتا گنج بخش صاحب شاید انسان کے مشاہدے کی حد نگاہ ہیں۔ اگر کسی عام آدمی نے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مقام کے بارے میں اندازہ لگایا तो उसे ये गुमान हुआ कि जनाब दाता साहब वली हैं, किसी अख्यार या इमरान में से किसी ने अंदाजा लगाया तो उसे गुमान ये हुआ कि शायद दाता साहब अब्दाल हैं, और अगर किसी वली अल्लाह ने अंदाजा लगाया तो उसने ये जाना कि शायद दाता साहब कुतुब हैं। अगर किसी कुतुब ने गुमान किया तो इन्हें गौस समझा, और गौस ने इन्हें कुतुबुल अक्ताब जाना। लेकिन जो कुतुबुल अक्ताब थे वो देखते रह गए कि किस मकाम पर हैं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है, जो गलत भी हो सकता है। तो जो शख्स रूहानियत के इस बुलंद मकाम पर फाइज है, उनकी कही भी बातें जरा मुश्किल ही से समझ आती हैं। जनाब दाता साहब का ये कौल कि अगर किसी शख्स ने किसी वली में मार्फत के होने का गुमान किया तो उसके कौल की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूं कि वली अल्लाह दो तरह के झूठ के दरमियान पाया जाता है, जो कुछ नहीं है वो कहता है कि मैं सब कुछ हूं, झूठ है, और जो कोई कुछ है वो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, वो भी झूठ है। तो वली अल्लाह इन दोनों के दरमियान में लिपटा हुआ है, इन दो झूठों के दरमियान लिपटा है। अगर तलाश करना है तो ये दो झूठ तलाश कीजिए, कहां हैं, उनके दरमियान कहीं वली अल्लाह मिल जाएगा। इसी तरह कोई भी साहिब इल्म कभी अपने साहिब इल्म होने का दावा नहीं करता, कोई वली अपने वली अल्लाह होने का दावा नहीं करता। जो कोई दावा करता है वो झूठा कर दिया जाता है रब की तरफ से। तो जब कोई वली अपने पास आने वाले और अपने मिलने वालों के पास ये दावा ही नहीं करता कि मैं साहिब मार्फत हूं, तो उसके पास आने वाले ये किस तरह कह सकेंगे कि इस वली अल्लाह में मार्फत पाई जाती है। मुख्तसर लफ्जों में, सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जो शख्स आप पर ये इजहार करे कि वो साहिब मार्फत है, वो साहिब इल्म है, वो वली अल्लाह है, समझ लीजिए कि वो खाली है। तो जब इंसान को यही पता ना हो कि ये साहिब इल्म है तो उसकी मार्फत की गवाही कैसे कोई देगा? प्रोपेगेंडा वही करते हैं जो साहिब इल्म नहीं है दुकानदारी चलाते हैं, वरना जो वाकईतन साहिब इल्म है वो प्रोपेगेंडा अपने साहिब इल्म होने का नहीं करते। ये और बात है कि रब ताला इसकी खुशबू छुपने नहीं देता, दूर दूर तक फैला देता है। जब साहिब इल्म इल्म की बात जुबान से निकालते हैं तो दिलों में उतरती चली जाती है, वो दिलों पर असर रखती है और इंसान तब्दील होने लगता है। तो इंसान को खुद पता चल जाता है कि जिस आदमी की जुबान से ये बात निकली वो साहिब इल्म था, लेकिन वो करामात का इजहार नहीं करेगा। करामात सरजद हो सकती हैं, करामात जाहिर हो सकती हैं, जाहिर की नहीं जाती। तो जो शख्स ऐसी चीजों का इजहार करता है वो दर हकीकत पब्लिक को अपने पीछे लगाना चाहता है, और वो साहिब इल्म नहीं हो सकता, उसमें आजजी होती है और एक ही रट लगाता है कि मैं कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा है कि حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب جیسی عظیم ولی اللہ جن کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بایزید کی اولیاء اکرام میں وہی حیثیت ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جو دریا پار کر رہے تھے اور وہ کشتی جس میں سب سوار تھے وہ بھمر میں پھنس گئی تھی, تو کسی سمجھدار عقل مند آدمی نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے کشتی بھمر میں پھنس گئی ہے, اگر اس گناہگار کو اتار دیا جائے کشتی سے تو ہم سب بچ جائیں گے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے والنٹیئر کر دیا اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ بھائیو تم سب میں زیادہ گناہگار میں ہی ہوں, سو میں جاتا ہوں, تو دریا میں چھلانگ لگا دی. تو جن کے پاس علم ہے ان کے رویے یہ ہوں گے, وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار انسان نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ واقعتاً اپنے آپ کو گردانتے بھی سب سے زیادہ گناہگار ہیں. اس قول کے پیچھے یہ تمام فلسفی چھپی ہے. یہ ایک اور سوال کسی غیر ملک سے ہے. How much hijab for a woman is important in Islam? Some people say not a single hair should show. Some people say just be modest and cover yourself so that you are not attractive to other men. Some say covering the head is not necessary. If you are being modest in your appearance, especially in this part of the world where showing off is a fashion, so how much a Muslim women go out in a Western society? جس طرح سے قرآن پاک میں صورتیں دو طرح کی ہیں, ایک مشابہات ہیں دوسری بیانات ہیں. مشابہات وہ ہیں جو مثالوں کے طور پہ بیان کی گئی ہیں, تمثیلاً بیان کی گئی ہیں, انڈائریکٹ میسج کنوے کرتی ہیں یا سمبولیکلی میسج کنوے کر رہی ہیں, وہ مشابہات ہیں. وہ صورتیں جو بہت واضح ہیں اور ڈیفینیٹ میسج کنوے کر رہی ہیں وہ بیانات کہلاتی ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر احکامات کچھ ایسی ہیں جو معین یا متعین حکم نہیں دیتے, اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو متعین ہیں. شاید کسی نشست میں یہاں ذکر ہوا تھا کہ اسلامی شریعہ کے چار ستون ہیں. اسلام کے رکن نہیں کہہ رہا میں, اسلامی شریعہ کے چار رکن کہہ رہا ہوں. اس کے چار ستون ہیں, ایک کتاب الہی یعنی قرآن پاک, دوسری حدیث, تیسری سنت, اور چوتھا اجتہاد جسے اجماع بھی کہتے ہیں. اگر کسی معاملے پر قرآن پاک میں احکامات نہیں ملتے ہیں تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر کوئی وہ احکامات حدیث میں بھی اویلیبل نہیں ہیں ہمیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا موقع آیا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہو وہ ہمارے لیے نظیر ہے اس بات کی کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح حل کر لیں. لیکن اگر کوئی چیز کہیں نہیں ملتی تو پھر ایسے علماء جن پر اکثریت کا یہ اتفاق ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور صاحب علم ہیں, ان کا ایک پینل اکٹھا بیٹھ جائے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر فتویٰ جاری کر دے. یہ چار طریقے سے اس میں شریعت کو ہم واضح کر سکتے ہیں. سود کے بارے میں احکامات بڑے کلیئر ہیں, نماز کے بارے میں احکامات بڑے کلیئر ہیں, رشوت کے بارے میں احکامات کلیئر ہیں, لائک وائز پردے کے بارے میں بھی احکامات کلیئر ہیں. اسلام نے عورت کو اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرنے کے احکامات دیے ہیں. اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر لیا جائے کہ خاتون کی جسمانی ساخت پر کسی کی نظر نہ جا پائے, تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث کشش نہ ہو. یہ اس کا خلاصہ ہے احکامات کا. چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا لیو وے مل جاتا ہے, کیونکہ ستر پوشی اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینے کے بارے میں تو احکامات موجود ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ لیا جائے کہ جسمانی ساخت ظاہر نہ ہو. لیکن چہرے کے بارے میں چونکہ وہ جسمانی ساخت سے ذرا علیحدہ ہے, اب اس پر اختلاف ہے مختلف علماء کا. کچھ کے نزدیک بوقت ضرورت چہرہ اگر ننگا رہ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں. اگر ایسے کام پر ہیں جہاں چہرہ ڈھانپا نہیں جا سکتا تو چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے, کچھ علماء کا فرمانا یہ ہے کہ چہرہ کسی حال میں بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پابندی ہم کہتے ہیں کہ ایک بال بھی کہیں نظر نہ آئے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سختی نہیں کرتا کسی معاملے میں, اس کے احکامات میں کہیں جبر نہیں ہے, کہیں سختی ایسی نہیں ہے کہ انسانی فطرت اس کو سہار نہ پائے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے کہ اس کا ایک بال کبھی نظر نہ آئے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ محاورتن اسے ہم استعمال کر لیں کہ اس طرح سے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپو کہ تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح کور کرو اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ. تو انسان کو ہر ممکن احتیاط کر لینی چاہیے پردہ کرنے کی. اگر اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک آدھ بال ظاہر ہو گیا, کہیں باہر نکل آیا کسی وجہ سے, تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہماری نیت کو دیکھ کر کے, ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری طرح اسلامی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ لیں, ستر پوشی کر لیں, ہم نے پوری احتیاط کر ڈالی, اس کے باوجود اگر کہیں صاحباً کچھ ایک آدھ بال باہر رہ گیا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم یہاں اکثر بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں رب تک رسائی کی, کہ رب تک پہنچا کیسے جائے. اگر علمی انداز میں ہم گفتگو کریں اس کو, جیسے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اکیڈیمیکلی سپیکنگ, تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تک رسائی کے تین طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ول, جسے ارادہ کہہ لیجیے آپ, نیت کہہ لیجیے. دوسری نالج, اور تیسری محبت. یہ تین ہی ذریعے ہیں رب تک جانے کے, رب تک پہنچا جا سکتا ہے ان تین ذرائع کے ذریعے سے. ان میں دو طریقے جو ہیں وہ ذرا سے غیر یقینی ہو جاتے ہیں انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر ہم رکھیں, تو وہ دونوں ذرائع کچھ ذرا زیادہ غیر یقینی ہو جائیں گے, ایک ول اور دوسری نالج. پھر ان میں آگے تفریق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ول میں تو 50% چانسز ہیں, نالج میں تو 90% چانسز ہیں کہ بھٹک جائے گا انسان. ارادہ انسان کا ڈاونڈول ہو جاتا ہے, خارجی اثرات اس پر غالب آنے لگتے ہیں. اگر کبھی ایسی بدپرہیزی میں کر بیٹھوں جس کا امکان ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں رب تک جا پہنچوں اور رب کے قریب ہو جاؤں, خواہش بہت ہے, ارادہ نہیں آج تک کر سکا کیونکہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے مجھے. تو امکان یہ ہے کہ کل کو میرے کچھ دوست احباب اگر مجھے یہ کہہ دیں کہ فلاں انگلش پکچر بہت اچھی ہے, چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لینا اور چلتے ہیں, تو میں اٹھ کے چل دوں گا کیونکہ انسان ہوں, کمزوری میری فطرت ہے, بھٹک جاؤں گا میں. اور جہاں ایک بار میں نے یہ سوچا کہ اچھا میں یہ تفریح کر رہا ہوں آ کے پھر نماز ادا کرتا ہوں, تو اکھڑ جاؤں گا, پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی مجھ سے. میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا, کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے گا, تو خیال یہ ہوگا کہ ابھی نماز کا ٹائم ایک گھنٹہ باقی ہے, میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں, پہلے انہیں اٹینڈ کر لوں. تو ہوگا یہ کہ جب ان کے ساتھ میں گپوں میں مصروف ہو جاؤں گا تو یا تو وقت گزر جائے گا, اور جب قضا پڑھنے لگوں گا تو یہ ہوگا میں تھکا ہوا ہوں, چلیں اکٹھی پڑھ لیں گے, کل ہی پڑھیں گے. تو یوں ارادہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا میرا. میں نے 50% چانسز اس لیے کہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادے کے بڑے پختہ ہیں, وہ ارادے پہ قائم رہتے ہیں, وہ اس ارادے کے ذریعے آگے چلتے چلے جائیں گے. لیکن ان کے راستے میں بھی بہت سے سخت مقام آئیں گے. سب سے بڑا سخت مقام تو یہی آئے گا کہ دنیاوی مال و زر کی محبت ان کو روکنے لگے گی, اور جہاں انسان کو دنیاوی مال و زر کی, دنیا کی محبت نے روکا, وہیں اس کے پاؤں لڑکھڑائے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات سے رب نہیں ملتا, اس سے پارسائی ملتی ہے. تو عبادات اپنے ارادے کے تحت کرتا رہے گا, پارسائی تو حاصل ہو جائے گی اس کو, لیکن رب کی قربت کے دوسرے لوازمات وہ پورے نہیں کر پائے گا. تو اس میں خدشہ ہے. دوسرا زینہ رب تک جانے کے لیے نالج کا ہے, وہ بہت ہی پرخطر ہے. گرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ سائنسدان جو تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, وہ شروع میں دہریے ہوتے ہیں, اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن جوں جوں تحقیق میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ خدا کے بڑی شدت سے قائل ہونے لگتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب علم انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو بھٹکتا ہے, اگرچہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں 100% درست ہوں, لیکن در حقیقت بھٹک رہا ہوتا ہے. مثلا اگر میں کسی صاحب سے ملتا ہوں بار بار, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اذان ہو گئی, نماز نہیں پڑھ رہا. تو اگر میرے پاس علم کم ہو, کیونکہ اب تو صورت یہ ہے کہ علم ہے ہی نہیں, اگر علم آ جائے کسی وجہ سے میرے پاس لیکن وہ کم ہو, تو میں فوراً فتویٰ جاری کر دوں گا کہ صاحب یہ کہاں کہ نیک آدمی, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. میں یہ بھول جاؤں گا کہ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو ظہر کا ٹائم آن ایوریج 12:30 سے لے کے عصر کی اذان تک رہتا ہے, तो मैं तो उसके पास आधा पौन घंटा बैठा, एक घंटा बैठा, उठ के चला आया। तो उस वक्त जोहर का टाइम तो था, वो बाद में पढ़ सकता हो, उसने शायद बाद में पढ़ लिया हो, या असर का टाइम असर की अजान से लेके मगरिब की अजान तक, या कम से कम मगरिब की अजान से 5-10 मिनट पहले तक तो है। तो मैं तो उठा आया था, हो सकता है उसने बाद में अदा कर ली हो या उसने कजा पढ़ ली हो। लेकिन मैं फतवा जारी कर दूंगा, क्योंकि इल्म मेरे पास ज्यादा है नहीं। वो और बात है कि कोई साहिब इल्म मुझे फिर दुरुस्त कर दे ये बता के कि तुम बदगुमानी में क्यों मुबतला होते हो। हो सकता है कि उसने तुम्हारे जाने के बाद नमाज पढ़ ली हो। इसी तरह हम कुछ फरोई बातों पर दूसरे के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। हम लोग ये फतवा जारी करने से भी गुरेज नहीं करते कि फलां तो मुसलमान ही नहीं है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वो वाकया हमें कुछ और सबक देता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तलात ये थी कि फलां कबीला मुसलमानों पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, तो आपने रिकॉग्निशंस मिशन पर 5 आदमियों को भेजा था और उनकी इमामत एक बड़े मशहूर साहबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासे करीबी थे उनके जिम्मे लगाई थी। जब वो लोग उस कबीले की हदूद में पहुंचे तो रात को फॉर सीक्रेसी पर्पसेस रात के वक्त भेजे गए थे, तो सुबह हो गई थी, वहां जाते जाते दिन तलू हो गया। तो जब वो कबीले के पास पहुंचे तो बाहर जो कुआं था वहां लोग पानी भर रहे थे। उन लोगों ने इन्हें पहचान लिया, तो नतीजा ये हुआ कि वहां लड़ाई हो गई। तो जो इनके कायद थे मुसलमान वफ्द के, उनके हाथों बहुत से लोग कत्ल हुए। तो एक साहब जब कत्ल इनके हाथों होने लगे तो उन्होंने जमीन पर गिरे हुए ये कहा कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन उन साहबी ने उन्हें कत्ल कर दिया। वापस गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये वाकया भी पहुंचा तो आपका मजाज बरहम हुआ और मुंह सुर्ख हो गया और आपने बड़े सख्त लहजे में फरमाया कि क्या तुमने उसके दिल में घुसकर देखा था कि वो मुसलमान है या नहीं। क्योंकि साहबी की आर्गुमेंट ये थी कि साहब वो तो बिल्कुल क्लियर थी बात कि अपनी जान बचाने को वो बहाना कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं। उसने सिर्फ जान बचाने को कलमा पढ़ा और मुसलमान होने का इकरार किया। तो आपने फरमाया तुमने उसके दिल में घुस के देखा था, जब उसने जुबान से कहा था तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए था कि वो मुसलमान है। अब सबक तो हमें यहां तक का है, तो हम अपनी कम इल्मी की वजह से फौरी तौर पे ये फतवा भी देने से नहीं टलते कि वो मुसलमान नहीं है। तो नॉलेज पर बेस करके अगर हम जाएंगे तो उसमें खतरात बहुत ज्यादा हैं कि हम अपनी कम इल्मी की वजह से रब तक पहुंच नहीं पाएंगे, उससे पहले भटकेंगे। होगा ये कि हम रब ताला की निशानियों का मुशाहिदा करेंगे, हमारी अक्ल महदूद, हम उसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे, पांव लड़खड़ा जाएंगे, भटक जाएंगे हम। अलबत्ते तीसरा रास्ता है रब से मोहब्बत का, ये बहुत सेफ है क्योंकि इसके अंदर हमारी एफर्ट काम नहीं कर रही बल्कि इंसानी फितरत काम करती है। ये इंसानी फितरत में है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसकी हर बात बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी उज्र के तस्लीम करता है, उसको मानता है, उसकी हर बात मानकर उसे खुशी होती है, खा बात मानने में कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े। और उसके साथ ही साथ इंसान के दिल में एक खौफ पैदा होता है और वो खौफ सिर्फ एक होता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तो महबूब की नाराजगी का खौफ سزا کے خوف سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم رب تعالیٰ سے پیار کرنے لگتے ہیں سچے معنوں میں صحیح دل سے, تو رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ہم بہت خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اور احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رب کی کسی کہی ہوئی بات, خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہیں, وہ ہم سے نظر انداز ہو جائے اور ہمارا محبوب ہم سے لوٹ جائے. یہ انسانی فطرت ہے. تو اس راہ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے, اس میں خواہش ہے. خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے. انسان اپنی خواہش کہ میں اپنے محبوب کو راضی کر لوں, اور وہ راضی کیوں کر لوں, اس کے پیچھے چاہت ہے کہ اس سے پیار ہے. تو انسان اس پیار میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور اس کے اندر خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں کہ میں محبوب کیسا ہے, اس سے ملاقات ہو جائے. اور وہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ اپنی موت کی خبر سن کے یا اپنی موت کا گمان کر کے شاید میرا وقت آن پہنچا, وہ بجائے رنجیدہ ہونے کے یا خوفزدہ ہونے کے وہ خوش ہوتا ہے. وہ درحقیقت خوشی اس کے مرنے کی نہیں ہوتی, اسے اپنی موت کی خوشی نہیں ہے. وہ خوشی یہ ہے کہ اب میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے گی. اسی لیے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کو موت کا خوف کبھی نہیں رہا. ان سب کے لیے سب سے آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چل جائیں. اس کے پیچھے خواہش یہ ہوتی ہے. تو اگر اپنی زندگی جیسی عزیز چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے انسان اپنی محبت میں, تو اللہ کے احکامات کو مان لینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. دل و جان سے مانتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت جو تیسرا زینہ ہے وہ سب میں سیف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سرفراز صاحب جیسا شقی القلب ہو, سیاہ دل ہو, جس کو گناہوں سے بہت پیار ہے, اس سرفراز شاہ صاحب کے دل میں کہاں سے محبت آئے اللہ تعالی کی, کیسے پیدا ہو؟ تو ایک آزمودہ نسخہ اس کا موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح انگریز جی کہتا ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹیں سونے کے لیے تو اپنے دن بھر کا محاسبہ اپنا کر لیجئے کہ آج سارا دن میں نے کتنا پروڈکٹیو کام کیا اور کتنا وقت اپنا ضائع کیا, تاکہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے. میں نہیں انہی لائنز پہ اگر انسان روزانہ بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زندگی میں کتنی بار مایوس ہو گیا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کر دیا جس کا مجھے وہم گمان بھی نہیں تھا, تو یہ غیبی مدد تھی, یہ میرے رب نے ہی میرے لیے بندوبست کیا تھا. جب میں رزق کی کمی کی وجہ سے مایوس تھا تو نادیدہ ذرائع سے, غیر متوقع ذرائع سے مجھے فلاں فلاں وقت اللہ نے رزق مہیا کیا تھا, تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے مجھے اس وقت بچا لیا فاقوں سے. میں نے کس وقت یہ سمجھا کہ میں اب پھنس گیا ہوں, اس مصیبت میں نکل نہیں پاؤں گا, تو عین مایوسی کے عالم میں غیب سے مدد آئی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے نکال لیا تھا. تو یوں جب ہم اسے یاد کرنا شروع کریں گے تو ہمیں اس کے احسانات یاد آئیں گے, اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا, और फिर यहां तक बात हो जाएगी कि हमें उसका ये एहसान भी याद आने लगेगा कि उसने हमें इजाजत दी है कि हम उसकी हवा में सांस ले लें, उसकी पैदा की हुई ऑक्सीजन को बगैर किसी मुआवजे के इनहेल करते चले जाएं, उसे कंज्यूम करें और अपने आप को जिंदा रखें। तो यूं इतनी बारीक बात तक उतर जाएंगे हम। जब हमें यह एहसास होने लगता है कि रब ताला कैसी छोटी छोटी बातों की भी हमारी केयर कर रहा है और किस तरह से वो हमें लुक आफ्टर करता है, किस तरह से हमारी हिफाजत कर रहा है, तो उससे प्यार होने लगेगा। और ये शायद यहां किसी नशिस्त में मैंने गुजारिश की थी कि ये प्यार एक दिन में पैदा नहीं होता। प्यार की इब्तदा दो ही तरह से हुआ करती है, या एहसास एहसान मंदी से होगी या फिर लाइकिंग से होगी। हमारे अंदर सबसे पहले रब ताला के लिए एक एहसास एहसान मंदी पैदा होगा कि अल्लाह ने हम पे ये एहसान किए हैं। जहां वो एहसास पैदा होगा हमारे अंदर, तो अल्लाह ताला के लिए हमारे दिल में लाइकिंग पैदा होती है। वो लाइकिंग अगर ये सोच हमारी जारी रहे और हम जिंदगी जो हमारी गुजर रही है रोजमर्रा की उस पर गहरी नजर रखने लगें, तो ये लाइकिंग इन्फेचुएशन में तब्दील हो जाएगी। बदकिस्मती से इस लफ्ज का उर्दू का तर्जमा मुझे मालूम नहीं है, वरना मैं उर्दू ही में अर्ज करता। तो इन्फेचुएशन पैदा होती है, अब वो इन्फेचुएशन कन्वर्ट हो जाएगी लेटर ऑन मोहब्बत में, और मोहब्बत कन्वर्ट होती है बाद में प्यार में, और प्यार इश्क तक ले जाता है। और जो ही ये मकाम आया कि कोई इश्क में मुब्तला हुआ रब ताला के, तो वो दुई के मकाम से यकजाई के मकाम पर चला गया। वो जो किसी फकीर ने कहा था, तू कौन और मैं कौन, एक ही तो हैं। तो ये दुई के मकाम से, मैं और तू के मकाम से हटके वो यकजाई के मकाम पर जाता है, और वही मकाम है जो कुरान ने बयान कर दिया कि जब कोई मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसके कान बन जाता हूं, उसकी आंखें बन जाता हूं। और उसकी पहचान यह है कि इंसान के अंदर एक मोमिन किसी फरासत पैदा होती है, वो फरासत जिससे अल्लाह ने डराया है दूसरों को कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो मेरी निगाह से देखता है। ये वो मकाम है यकजाई का। तो रब तक पहुंचने का सबसे सेफ तरीका, सबसे सेफ, वो उससे प्यार पालना है। और इसकी एक बात मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं, शायद दोहरा रहूंगा इस बात को कि मैंने पहले भी किसी बात पर यह बात कही होगी कि औलिया किराम में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है रब ताला ने जिनको पहले इश्के मुजाजी में मुब्तला किया, वहां उन्हें नाकाम किया और उस दिल गिरफ्तगी के आलम में उनका हाथ पकड़ा और इश्के हकीकी की तरफ ले गया। क्योंकि ये चोट इतनी सख्त है कि जब ये चोट खाता है इंसान तो स्वाय रब के उसे कोई दिखाई नहीं देता और रब की तरफ चला जाता है। तमाम मंजिलें जो सालों की हैं वो मिनटों में तय होती हैं फिर, इसलिए कि वो दिल गिरफ्ता है, उसका दिल तो पहले ही गम से फटा है। वहां दिल पर हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती दुखों के जरिए, वहां बीज स्ट्रेट वे इल्म का बोया जाता है जो कि थोड़े ही अरसे में लहलहाती फसल की शक्ल इख्तियार करता है। और रब تعالیٰ کے قریب جا پہنچتا ہے انسان. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے.